حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات کے جمعے کو بھی تھا سمانے شخصیہ جو حضرت خواجہ ولی حسن صاحب مزدور رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کے ارشادات اور حالات لکھے ہیں اس حصہ سے سنایا جائے گا. اس کے بعد آپ کے لیے استغفار اور توبہ کے سلسلے سے خرچ کیا جائے گا. حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں کھانا بھون حاضر ہوا تو مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا. نماز ظہر کا وقت جلد ہی جلد آ گیا. حضرت والا بیدار ہو کر وضو کے لیے قیامگاہ سے باہر تشریف لائے. راستے ہی میں اہتر کو زیارت نصیب ہو گئی. حضرت مولانا ثانی رحمۃ اللہ علیہ حس عادت نیچی نگاہیں کیے مستان آواز گھومتے اس شان سے تشریف لا رہے تھے کہ چہرہ مبارک تو نہایت شہانہ مگر لباس فقیرانہ بالکل سادہ صرف کرتا پائجامہ اور کرتے کا بھی اوپر کا بٹن کھلا ہوا جو ابھی اکثر کھلا ہی رہتا ہے. کاندھے پر رومال آنکھیں سنوی کمار آبو کیونکہ سو کر تشریف لا رہے تھے لہذا قدرے مائل وہ سرخی اور بال ہی کسی قدر بکھرے ہوئے غرض عجب دلوا شان تھی. بس کسی کا یہ شعر بالکل حسب حال تھا. ابا وا کرتا وہ کاکل پریشان کرتا نہیں آئے جبھی بے سرو ساما کہ ساما کرتا نہیں آئے. احسر نے بڑھ کر سلام رس کے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا. حضرت والا دھانی رحمت اللہ علیہ نے نظر اٹھا کر نہایت عشق کے لہجے میں سلام کا جواب عنایت فرمایا اور اپنے نرم نرم کشادہ ہاتھوں سے مسافہ فرما کر نہایت مستفانہ تلطف آنے لہنے میں بہت ہی دل فریب اور پرلطف انداز سے فرمایا ملا شریف سبحان اللہ. دیکھو شیخ کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ خالد صاحب پورا نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ حضرت محمد نے خالد صاحب سے جب پوچھا کیسے مسافہ کیا نرم نرم کشادہ ہاتھوں سے مسافہ فرما کر پھر نہایت مستفانہ اور لطف آنے لہنے میں بہت ہی دل فریب اور پرلطف انداز سے فرمایا مزاج شریف. اب دیکھو اگر محبت نہ ہو تو یہ حضرت کا مزاج شریف پوچھنے سے اتنا مزہ خالد صاحب کو کیوں آتا. معلوم ہوا کہ دین کی بنیاد کے شکیل کے رہنما اور دین کے پیشوا اور دینی مربی جو ہیں جتنی زیادہ محبت ہمیں اپنے رہنما اور دینی مربی اور اہل اللہ سے ہوگی اسی درجے کا دین اس کے اندر جذب ہوتا ہے اسی درجے کا تعلق اس سے اسے اللہ کی محبت مل جاتی ہے. تجربے کی بات عرض کرتا ہوں کہ اہل اللہ سے جتنی زیادہ محبت جتنا خاص تعلق ہوتا جاتا ہے اتنے ہی خاص تعلق اللہ سے ہوتا جاتا ہے. جتنا خاص محبت اللہ سے بڑھتی اہل اللہ سے بڑھتی ہے اتنی ہی محبت اللہ سے بڑھتی جاتی ہے. اسی لیے جس کو یہ شوق ہو کہ میرا تعلق اللہ سے خاص ہو جائے وہ پہلے اہل اللہ سے خاص تعلق قائم کرے اور ان کی برکت سے انشاءاللہ پھر سنت کی اطلاع کی توفیق گناہوں سے بچنے میں سہولت ہمت گناہوں کے چھوڑنے کی ساری دل کی پایا پلٹ جاتی ہے. آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھتا چلا جاتا ہے. ہمارے شیخ مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سردی کا موسم تھا اس طبیعت سست تھی. اس دن تلاوت مناجات مقبول اور ذکر میں کچھ ہمت نہیں ہو رہی تھی. آدھے گھنٹے تک ایسی بیٹھے رہے کچھ باتیں کرتے رہے اور طبیعت بہت مزمحل کمزور بے قید سستی کی معلوم ہو رہی تھی. 70 سال کی عمر تھی بڑھاپا بھی تھا. حضرت نے اچانک فرمایا کہ بھائی اختر میاں میرا قرآن شریف ہو میری مناجات مقبول لاؤ اور بھائی چل کے معاملہ پورا کر لیں کیونکہ میرے شیخ ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ کرنے کے کام تو کرنے ہی سے ہوتے ہیں. کیا مطلب ہوا؟ یعنی جو کام کرنے کے ہیں وہ بیٹھنے سے نہیں ہوتے. آدمی بیٹھا رہے ذکر ہو جائے گا. تو حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ کہ بھائی ہمارے شیخ نے فرمایا تھا یعنی حکیم الامت مولانا ثانی رحمۃ اللہ علیہ کہ کرنے کے کام تو کرنے ہی سے ہوتے ہیں کرنے کا کام بیٹھنے سے نہیں ہوتے. لہٰذا اتنا کہنا تھا کہ اچانک بجلی کرنٹ آ گیا, طاقت آ گئی, ہمت آ گئی, فوراً اٹھے سارے معاملات پورے کر لیے, پانچ بارہ قرآن کی تلاوت کر لی, ساتوں مندر مناجات مقبول کی ختم کر لی, قصیدے گردہ پورا پڑھ لیا اور بارہ تسمی جتنی معاملات تھے سب پورا کر لیا. جونپور میں جہاں حضرت مولانا اصغر میاں صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ, حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کے استاد اور پرانے دیوبند کے استاد, زمانے میں جونپور کی شاہی مسجد میں بہاتے تھے, تو وہیں میرے شیخ مولانا صاحب دیوبندی صاحب بھی بہاتے تھے. اسی نسبت سے مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بھائی مولانا شاہ دیوبندی صاحب بظاہر تو میرے پیر بھائی ہیں, حکیم الامت کے خلیفہ ہیں, لیکن میں ان کو اپنے اساتذہ کے طبقے میں سمجھتا ہوں کیونکہ وہ میرے استاد کے ساتھ بہاتے تھے, لہذا ہم ان کو اپنا ہمت نہیں سمجھتے بلکہ ہم ان کو اپنے اساتذہ کے درجے میں سمجھتے ہیں. تو وہاں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ 104 ڈگری کا بخار چڑھا, شیخ کو 104 درجے کا بخار چڑھا, اور بخار میں معلوم ہے کہ بھائی بخار میں آدمی آج کل تو اچھی بھلی تندرستی میں انسان اللہ اللہ نہیں کرتا, انسان اپنی زندگی کا مقصد کھانا پینا ہرنا روکنا, اللہ کی یاد کا شوق, اللہ کی یاد کی توفیق, محبت ان کو جو سمجھ میں آتی ہے دنیا میں تو صرف پیسوں کی محبت سمجھ میں آتی ہے, اپنی اولاد کی محبت سمجھ میں آ جاتی ہے, اپنے اما کی ابا کی محبت سمجھ میں آ جاتی ہے, اگر سمجھ میں نہیں آتی تو اللہ تعالیٰ کی محبت سمجھ نہیں آتی. جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے صبرت نیس اور فرزند و زن, اے دنیا والوں تمہیں اپنی بیوی بچوں سے صبر نہیں آتا, اگر تمہارے بیوی بچے دور ہوں تو ان کی یاد میں تمہارے دل میں کانٹے چبھا کرتے ہیں اور رہنے کر کے خلش رہتی ہے, بار بار راتوں میں اکیلے سوتے ہو تو بیوی بچے یاد آ جاتے ہیں, لیکن تمہیں اپنے مالک جس نے تمہیں پیدا کیا ہے سب رسوم داری جذبے ظلم, اس مالک کے اوپر کیسے تمہیں صبر آ گیا. بعض لوگ کہتے ہیں صاحب کیا کریں, گناہ نہیں چھوٹتے تو ایسے گناہ جب بدنگاہی اور گناہ نہیں چھوٹتے تو ہمارا ذکر فکر بیکار ہے, گناہوں کے ساتھ اللہ کا ذکر کس منہ سے کریں, ابھی تو سڑکوں پر جائیں گے تو ہماری آنکھیں خراب ہوں. لیکن ایک بات عرض کرتا ہوں کہ جو چیز چھوڑنے کی ہے یعنی گناہ, اس کو تو آپ نے فیصلہ کیا کہ نہیں چھوڑنا, لیکن جن کو نہیں چھوڑنا ہے علانیہ کو, علانیہ سے تعلق کیسا ہونا چاہیے, انہیں تو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا لیکن اپنے مالک کو جن کو نہ چھوڑنا فرض تھا ان کو تو چھوڑ دیا, ان کی یاد تو چھوڑ دی, اور گناہ جن کو چھوڑنا چاہیے تھا اس کی وجہ سے, گناہوں کی وجہ سے علانیہ کی یاد چھوڑی گئی. میں کہتا ہوں کہ دونوں چلنے دو, اگر گناہ نہیں چھوڑتے تو اپنے مالک کا نام کیوں چھوڑتے, اگر کوشش کرو گناہ چھوڑنے کی, ہمت کرو, توبہ کرو, استغفار کرو, لیکن خدا نہ خواستہ آپ مغلوب ہو جاتے ہیں تو اگر آپ گٹر میں گر جاتے ہیں تو کس نے منع کیا کہ ہل پارک کے خوشبودار ماحول میں پارکوں میں آ کے بیٹھ جاؤ, بھائی نہا دھو کر کے عطر لگا کر اور آؤ اللہ والوں کے پاس بیٹھو, قرآن شریف کھول کر کے بیٹھو, ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نام کے سب کے تفیل میں آہستہ آہستہ تم کو گٹر اور گناہوں کی گندگیوں سے نفرت اور توبہ کی توفیق ہو جائے اور تمہیں خدا پاک کر لے. مولانا روحی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ہم لوگ طوفان اللہ کہتے ہیں تو مولانا فرماتے ہیں کہ تعالیٰ بندوں کے سبحان اللہ سن کر یہ فرماتے ہیں کیا کہ من گردم پاک اس تصویر شام, اے مسلمانوں ایمان والوں جب تم سبحان اللہ کہتے ہو کہ اللہ پاک ہے تو میں تمہارے کہنے سے پاک نہیں ہوتا, ہم تو پہلے ہی سے پاک ہیں, میری پاکی بیان کرنے کے سبقے میں تم پاک ہو جاتے ہو. کیا مطلب ہوا سبحان اللہ کہا اللہ پاک ہے تو ہم تو ناپاک ہیں, گناہوں میں غرق ہیں, لیکن کیا عجب ہے کہ اللہ کی پاکی بیان کرنے کے سبقے میں ہم تعالیٰ کے نام پاک کے سبقے میں ہم خود پاک ہو جائیں. اگر سمندر کا پانی کراچی کا 70-80 لاکھ انسانوں کے پیخانے اور پیشاب اس میں گرتے ہیں اور سمندر پاک رہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تعلق رکھو اس دریائے رحمت سے اور استغفار و توبہ کرتے رہو، کیونکہ استغفار و توبہ ہی ہم کو عذاب سے بچا سکتا ہے. عذاب سے بچانے کے لیے جو دو آیتیں نازل ہیں قرآن میں، ایک تو یہ کہ عذاب ہم نہیں بھیجیں گے، ہما خان اللہ علیہ تفیح، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی آپ کے ہوتے ہوئے میں دنیا پر عذاب نازل نہیں کر سکوں گا. تو وہ ایک سبق تو ختم ہو گیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے تشریف لے جا چکے، آپ کی رحمت للعالمین کا وجود اللہ کے عذاب اترنے سے جو رکاوٹ ڈالا تھا وہ رکاوٹ ختم ہو گئی. لیکن دوسری رکاوٹ کا اختیار ہمارے پاس ہے، وہ کیا ہے؟ وما کان اللہ معذبہم یستغفرون، اور اللہ نہیں عذاب دے گا جب تک کہ بندے ہمارے استغفار کرتے رہیں گے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول میں نے نقل کیا تھا پچھلے جمعہ میں کہ عذاب سے بچنے کے دو نسخے تھے، ایک نسخہ تو ہمارے ہاتھ سے جا چکا، دنیا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، دوسرا نسخہ استغفار و توبہ کا ہاتھ میں ہے. اگر ہم استغفار و توبہ کرتے رہیں، اللہ سے گڑگڑاتے رہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ عذاب سے بچائیں گے. کیونکہ اللہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو کچھ دنیا میں تکلیفیں آتی ہیں، جب انسان نافرمانی کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، جھوٹ بولتا ہے، وقت پر پڑھتا ہے نماز تو وقت پر نہیں پڑھتا، کیا کام ہے بھائی؟ ارے ابھی کام ہے مصروفیت، سورج ڈوبنے لگا تو جلدی جلدی پڑھ لو، بے وقت پڑھنا. اسی لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاحن لے وقت ہی نہ، اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا جو وعدہ فرمایا تو فرمایا کہ جو نمازیں پانچ وقت کی فرض ہیں، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ پانچ وقت کی جو نمازیں فرض ہیں، جو شخص ان پانچوں وقت کی نمازوں کو کیسے ادا کرے گا، تو پہلے تو ان کے وضو کو حسین اچھا وضو کرے، آئدے سے وضو کرے. ہاں وضو کرنے میں تلوا کبھی سوکھا رہ جاتا ہے، جلدی جلدی میں پیر کے نیچے کا تلوا، جس کو علامہ شامی نے فرمایا اخمسین، فرمایا کہ سنت ہے یہ کہ تعاہد اخمسین ترقین اور کابین اور موقین. علامہ شامی کہتے ہیں کہ وضو کے وقت میں چار چیزوں کی نگرانی بہت ضروری ہے اور سنت ہے. وہ کیا ہے؟ وہ قائم کہتے ہیں آنکھوں کا یہ کونا جس میں کیچڑ خشک ہو جاتا ہے اور کبھی پانی نہیں پہنچتا، اس لیے اس کو خوب مند ہو، اس کا نام موقین رکھا، یعنی گوشہ چشم ہے، اس کا کہتے ہیں تعاہد و موقع ہے. وہ من سنن الصلاۃ تعاہد و موقع ہے، دونوں کونوں کی نگرانی کرو کہ پانی پہنچا کہ نہیں. وہ کعبہ ہے اور دونوں ٹخنوں کو دیکھ لو. وہ ارقوبین ہے، ارقوبین ہے یہ ایڑی کے اوپر جو موٹی سی رگ ہے. وہ احمسین ہے، احمسین کہتے ہیں تلوا کو، پاؤں کے نیچے کا حصہ جہاں جو زمین سے مس نہیں ہوتا، زمین سے مس نہیں ہوتا، اور انگریزی میں کہوں زمین سے ٹچ نہیں ہوتا، کیونکہ مس تو عربی لفظ ہے، المس تو معنی عربی میں چھونے کے ہیں، لیکن بہت سے اس میں انگریزی کا لوگ بیٹھے مس کے معنی نہیں سمجھیں گے، مس سے مسا وسا سمجھ جائیں گے یا پتہ نہیں کیا سمجھ لیں. اس لیے ان کی رعایت سے کہتا ہوں مس بمانے ٹچ ہو، یعنی تلوا جو زمین سے ٹچ نہیں ہوتا، مس نہیں ہوتا، اس کو خوب مل لو. تو وضو اچھا ہو، وصلاہن لوقتہن، نماز کو ان کے وقت پر ادا کرو. ماں بہنیں عورتیں بھی سن لیں، ایسا نہیں سورج ڈوبنے کے قریب ہو رہا ہے لال ہو گیا آپ بالکل جلدی جلدی عصر کی نماز پڑھو. نمازوں کو صلاہن لوقتہن، اپنے وقت پر ان کو ادا کرو. وہ اتم و رکو ہوں و خوشی ہوں، اور نمازوں کے رکو وغیرہ کو اطمینان سے کرو، وہ خوشی اللہ کے سمجھو کہ ہم کس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے ہیں، اپنی بندگی کا احساس، اللہ کے مالک ہونے کا احساس رکھو. اس طرح سے اگر ادا کرو گے تو اللہ کے ذمہ عہد ہے کہ اللہ آپ کو بخش دے، اور اگر ایسا نہیں کیا تو اللہ کی ذمہ داری نہیں، چاہے تو بخش دے چاہے عذاب دے. تو میں کہتا تھا کہ جو کچھ ہماری دنیا میں نافرمانیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، اس کے بدلے میں اللہ مالوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سمے عمل مثال ذرۃ شر یرا، جو ایک ذرے بھر گناہ کرے گا اس کا عوض، اس کی بدلہ دنیا ہی نکالے گا. سمجھا؟ اس کا جو کچھ بھی دیکھے گا، جو کچھ بھی گناہ کرے گا وہ دنیا ہی میں کیا دیکھ لے گا، اس کو کیسے دیکھے گا؟ یرہ فی دنیا مصیبات و امراضا، دنیا میں مصیبتیں پائے گا، امراض پائے گا، مصیبت کی جمع مصیبات. بقول مولانا یوسف صاحب بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے فرمایا کرتے تھے لکل شئین آفتن،
ولعلم آفاق خوب کھینچتے تھے اس کو، یعنی ایک دو آپ نے بہت سی آپ نے تو ایسے ہی بھائی مصیبات سمجھ لو، جو ایک مصیبت نہیں آئے گی، بہت سی مصیبتیں آئیں گی، لاکھ ٹائم کے آلات سے کرو یہ گھسے تو گھس کے رہیں گے، جب تک ٹھوکنے والے کو راضی نہ کرو گے گھوٹوں کی پیمائش کرنے سے اور ریسرچ کرنے سے کسی رفتار سے طوفان آ رہا ہے، لاکھ ریکارڈنگ مشین لگا دو کہ 150 میل کی رفتار سے یہ سیلاب آ رہا ہے، تمہاری مشین بھی ڈوبے گی اس میں اور تم بھی ڈوبو گے، یہاں طوفان میں پھنس کر سفینہ ڈگمگاتا ہے وہیں قبضے خدا و ناخدا معلوم ہوتی ہے، تو اسی لیے میں کہتا ہوں کھوٹوں کی زیادہ فکر مت کرو، اسباب مصیبت نظر آتے ہیں اللہ سے رجوع کرو، جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی تکلیف کوئی مصیبت آتی تھی جیسا حضر رہو امر کوئی اہم پریشانی تو کیا فضا آئے رسلا آپ دوڑ کر نماز پڑھنے لگ جاتے نماز میں مشہور آ رہے کہاں سے کھوٹا آ رہا ہے یہ تیر کہاں سے آ رہا ہے، تیر چلانے والے کے پاس کھڑے ہوئے اللہ میاں مصیبات امراض جو آئے ہیں ان کو آپ ہم سے اٹھا لیجیے، کیونکہ دعا کے اندر خاصیت ہے ان میں دعا ینفع مما نزل و مما لم ینزل، فعلیکم عباد اللہ بالدعا، فعلیکم عباد اللہ بالدعا، بس لازم پکڑ لو اللہ کے بندوں دعاؤں کو لازم پکڑ لو، کیوں کیونکہ دعا نازل شدہ بلا کو بھی دور کرتی ہے اور جو بلا ابھی آئی نہیں ہے آنے والی ہے، فیصلے ہو چکے اس کو ٹائیفائڈ اس کے گدے میں پتھری ڈالنا ہے، اس کو یوں بلا میں لگانا ہے، ایکسیڈنٹ ہونا ہے، کوئی بلا آنے والی ہوگی انشاءاللہ تعالی، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اے میری ماں بہنوں اور میرے بھائیوں، دونوں سے عرض کرتا ہوں اپنے بزرگوں سے دوستوں سے بھی اور اپنی ماں بہنوں سے اور بیٹیوں سے بھی کہ جب دعا کرو تو یہ دو قسم کی دعائیں مانگو، کیونکہ حضور نے دو قسم کی بلا سے بچنے کی خاصیت دعا میں فرمائی کہ ان دعا ینفع مما نزل، دعا نافع ہے فائدہ کرتی ہے، جو بلا اتر چکی جو مصیبت آ چکی اس کو دور کرتی ہے اور جو مصیبت ابھی آئی نہیں ہے آنے والی ہے اس کو بھی دفع کر دیتی ہے، سبحان اللہ، نہیں تو اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کرو کہ اللہ میں آپ سے عافیت مانگتا ہوں اپنی جان کے لیے اپنے ایمان کے لیے، جو شخص جان کی عافیت مانگے ایمان کی عافیت نہیں مانگتا یاد رکھو خطرہ ہے کہ اس کی دعا بھی قبول نہ ہو، کیونکہ شخص کو اپنی جان عزیز ہے اللہ پیارا نہیں ہے، اور جو شخص اپنے جان کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان کی سلامتی مانگتا ہے تو اللہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں کہ اس کو اپنی جان بھی عزیز ہے اور میری ذات بھی اس کو عزیز ہے، یعنی اپنے مالک کی بھی اس کو فکر ہے، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی جان کی والی دعا بھی قبول ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ اس میری جان پر اولاد پر مال بچوں پر کوئی بلا جو آ چکی اس کو عافیت سے بدل دیجیے، دور فرمائیے گا، جو بلا آنے والی ہو اس کو بھی ہٹا لیجیے، تو اس لیے استغفار ہی ہمارے پاس ایک ایسا نسخہ ہے کہ جس سے ہم عذاب سے بچ سکتے ہیں، اور استغفار حضرت ڈاکٹر ذوالحی صاحب دامن برکاتہم نے فرمایا کہ تین چار آدمی ملیر سے حضرت نے فرمایا میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہمیں کئی روز سے خواب نظر آیا کہ امت کو یہ پیغام پہنچا دوں کہ کوئی عذاب آنے والا ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کے لیے، اور ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ بعضوں نے یہ بھی خواب میں دیکھا کہ سارے پاکستان میں شعلے بھر رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ خواب میں فرمایا کہ بھائی امت کو کہہ دو کہ استغفار کریں، استغفار میں لگ جائیں، کوئی بلا اور کوئی اندیشہ ہے کوئی عذاب آنے کا، تو خواب وہ اگرچہ حجت شریعہ نہیں ہے لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث موجود ہے کہ آپ کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، لہذا استغفار کرنے میں ہمارے لیے جس خواب میں اصول شریعت سے تضاد نہ ہو تخالف نہ ہو تو پھر اسے قبول کرنے میں کوئی حرج، لہذا مجھے کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ آپ کی جمعے میں اور آنے والوں سے استغفار کی طرف توجہ دلانا، تو بحثیت کیونکہ وہ ہمارے سب میں بڑے ہیں ان کی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ بھئی آپ لوگ اگر نہ کرتے ہوں تو کم سے کم ایک تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب آتو ویلے پڑھ لو، دو رکعت نماز توبہ پڑھ لو، روزانہ کی اپنی خطائیں اللہ سے معاف کرو، لیکن اپنی معافی کے ساتھ ساتھ پوری امت کے لیے بھی دعا کرو اللہ ہماری خطاؤں کو بھی معاف فرما دیجیے، اور ہمارے جو ماں باپ جا چکے ہیں ان کے لیے بھی، جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بندے اپنے والدین کے لیے مغفرت مانگتے ہیں اس سے ان کی بھی مغفرت ہوتی ہے، اس سے ان کی آپ کا استغفار آپ کے والدین کے لیے بھی مفید ہے، اگر یہ مفید نہ ہوتا تو اللہم اغفر لی وللمومنین والمومنات کی تعلیم کیوں ہوتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہوں، حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ العرب والعجم اکابر دیوبند کے پیر اور مرشد، اکابر دیوبند کے پیر اور مرشد نہیں ہے جیسے، سبحان اللہ، یہ ایسی شخصیت تھی کہ بس سارے اکابر اس وقت کے جو علم کے آفتاب تھے سب کے سب رجوع ہو گئے حاجی امداد اللہ صاحب شیخ العرب والعجم. لیکن ان کے اندر کیا بات تھی جو علماء ان کے پاس گئے، حضرت حکیم ان وقت سناتے ہیں کہ بات یہی تھی کہ سینہ درد بھرا، دل درد بھرا تھا اللہ کی محبت کا. حکیم ان وقت فرماتے ہیں کہ حاجی صاحب کو میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ کعبے کے اندر سجدے میں اپنے گناہوں کی مغفرت کے سلسلے میں رات رات بھر اے خدا ان بندہ را رسوا مکم، اے اللہ اس بندے کو ذلیل نہ فرما، اور گر بدن منصر میں من پیدا مکم، اگرچہ میں برا ہوں میرا بھید کسی مخلوق پر ظاہر نہ کیجیے، اس شعر کو رات رات بھر پڑھا اور اتنا روتے تھے اپنے گناہوں کی معافی میں، اللہ تعالیٰ سے اتنا روتے تھے کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سننے والوں کا کلیجہ پھٹتا تھا. دیکھو دوستو، یہ ہیں اللہ کے عاشقین کہ فرماتے ہیں کہ سننے والوں کا کلیجہ پھٹتا تھا، تو خود ان کے اوپر کیا گزرتی ہو جس میں ہی زیادہ اللہ سے تعلق ہوتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت قیامت کی پیشی کا احساس ہوتا جاتا ہے. جو اندھا ہے غافل ہے، مردے کو کیا پتا، دل زندہ ہوتا جائے گا، ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے. تو فرمایا حاجی نبیلہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ذوق بتاتا ہوں، اللہ عالم کا ایک ذوق بتاتا ہوں کہ حاجی نبی اللہ صاحب کا اور زندہ ہو گیا اور یہ اللہ کا کیا ذوق ہوتا ہے. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کی پہلے ایک بات بیان کرتا ہوں، پھر اس کے بعد حاجی صاحب کا اور جملہ اہل اللہ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اور ذوق بیان کرتا ہوں. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بادشاہی پالتا ہے، بادشاہوں کو، عرب کے بادشاہوں کو بہت شوق ہوتا ہے. آپ دیکھیے دبئی وغیرہ کے جو آتے ہیں نا، یہ ملتان کے تمام وہاں جا کے باز پکڑتے ہیں اور بہت روپیہ دیتے ہیں، بدوؤں کو لاتے ہیں وہاں سے، بدوؤں کو لاتے ہیں اور باز پکڑنے کے لیے ایک ایک باز پر لاکھوں روپئے خرچ کر دیتے ہیں، اور کبوتر اڑاتے ہیں پھر باز کو بھیجتے ہیں شکار کرنے کے لیے، اور باز جو ہے فضا میں ہواؤں میں کبوتر کو پکڑ کر اپنے ناخون اور اس سے چونک سے اس کا شگاف کرتا ہے، یعنی پیٹ کو چیر دیتا ہے، اور بادشاہ لو ان کا کھیل تماشا خوب لطف لیتے ہیں. اور یہ بادشاہی جو ہے شیر کا شکار بھی کرتا ہے. چنانچہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بادشاہی کیونکہ شاہ کے پنجے پر پلتا ہے، اس لیے شاہ کی نگاہوں سے اس کی نگاہیں ٹچ ہوتی رہتی ہیں. پھر وہی ٹچ بولتا ہوں جس کو مت کہتا ہوں عربی میں، یعنی نگاہوں سے نگاہیں ملتی رہتی ہیں. تو بادشاہی شاہ کے قرب سے اور اپنی نگاہوں کو شاہ کی نگاہوں سے ملانے کے سیب سے اس کی ہمت شاہانہ ہو جاتی ہے. چانچے جو جنگل میں چھوڑتا ہے بادشاہ، تو وہ ہرن اور چیتے اور بکری اور لومڑی کا شکار نہیں کرتا، سب کو نظر انداز کرتا ہوا شیر کی آنکھیں نکال لیتا، یعنی شیر پر پنجہ مارتا. تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ بادشاہی کو یہ ہمت کہاں سے آئی، شاہ کے قرب سے، شاہ کی نگاہوں کے فیض سے اس کا دل بھی عالی حوصلہ عالی ہمت ہو گیا کہ جنگل کے سارے چھوٹے چھوٹے جانوروں کی شکار کو اپنی توہین سمجھتا ہے اور سب سے بڑا جو جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے بادشاہ کا پلا ہوا جنگل کے بادشاہ پر حملہ کرتا ہے. مین گیرت بادشاہ جو شیر نر, مین گیرت بادشاہ جو شیر نر, بادشاہی شیر نر کے علاوہ کسی جانور کا شکار نہیں کرتا. اور کرگساں مردگاں دکشادہ پر, اور کرگس گدھ کیا کرتے ہیں جانور جہاں مرے ہوتے ہیں وہاں چھپتے ہوئے ہیں. ایک جانور ہے کرگس کہتے ہیں فارسی میں, گدھ کہتے ہیں اس کو اردو میں, اور بنگلہ زبان میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. جو جانور مرے جانوروں کو کھاتے ہیں لاش وغیرہ کو, بڑے بڑے ہوتے ہیں. اچھا خیر ہر زبان مختلف ہے, تو اب کشمیری والے کہیں گے کشمیری میں ترجمہ کرو تو بھائی اتنی زبانیں تو ہم کو آتی نہیں. بس سمجھ جاؤ جو مرے ہوئی لاشوں پر بڑے بڑے پر والے وہاں اس کو مردہ کھاتے رہتے ہیں. تو مولانا فرماتے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں بھی دو قسم کے لوگ ہیں, ایک تو کرکس مطلب کے جن کو مردہ لاشیں کھانے کی عادت ہے. کیا مطلب کہ مرنے والوں سے دل لگا رکھا ہے, اور اسی دنیا میں رہتے ہوئے بادشاہی روحیں بھی ہیں جو کہ سارے دنیا کے اس سے نظر ہٹا کر دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اللہ سے اور مولا سے تعلق قائم رکھتے ہیں. وہ بھی دنیا میں رہتے ہیں مگر دنیا کا شکار اپنی توہین سمجھتے ہیں, بازار سے گزرتے ہیں خریدار بھی بنتے ہیں, بقدر حاجت بقدر راحت دنیا حاصل کر لیتے ہیں مگر دل نہیں لگاتے. تو مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ نے یہ ذوق بیان کیا اللہ والوں کا, اور خود اپنے بارے میں بھی بیان کرتے ہیں جلال الدین رومی کہ ایک زمانہ تھا جبکہ میں علماء کا شیخ تھا, بخاری کا استاد تھا, لیکن شمس الدین تبریزی کی غلامی نہیں کی. اس وقت تک میں بھی خواہشات اور حب جاہ اور دنیا کی محبت میں مبتلا تھا علم کے ہوتے ہوئے, لیکن جب شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ ایک ولی اللہ کی صحبت اٹھائی تو ان کی برکت سے فرماتے ہیں کہ بادشاہی بچتم وہ نیکو پیم, میں بھی بادشاہی ہو گیا اس اللہ والے کی صحبت سے اور نیک ہو گیا. اور کیا ہو گیا فرماتے ہیں فارغ از مردارنوں کرگس میں ہم, میں مردہ کھانے سے فارغ ہو گیا اور میں کرگس نہیں رہا یعنی بادشاہی بن گیا. کیا مطلب اللہ کے ذکر میں مزہ آنے لگا, اللہ کی یاد کی توفیق ہونے لگی. بعض لوگ کہتے بات یاد آ گئی, بعض لوگ کہتے صاحب میرا ذکر کرنا بیکار ہے, کبھی کرتا ہوں کبھی چھوڑ دیتا ہوں. دس دن تو بالکل ولی اللہ اور دس دن کبھی بہت زیادہ وظیفہ کبھی دن بالکل نہیں لگتا تو چھوڑ دیتا ہوں. حکیم علمت فرماتے ہیں کہ ذکر مت چھوڑو, ناگا بھی ہوتا رہے چھوڑو مت, لشتم پشتم کیے جاؤ ناگا ہو گیا پھر شروع کر دو. اس کی قضا بھی نہیں, اس کی قضا نہیں, نماز کی تو قضا ہے روزے کی قضا ہے, ذکر وظیفے کی قضا نہیں. آپ نے دس دن نہیں پڑھا دس دن کا ختم, صرف اللہ سے معافی مانگ لو کہ اللہ دس دن جو میں نے آپ کا ذکر چھوڑ دیا ہے اس غفلت کو اپنی رحمت سے معاف کروا دیں, بس ہو گیا قضا نہیں سمجھا, معافی ایک معافی میں ختم مانگو. لیکن حکیم الملک فرماتے ہیں کہ تم لشکم پشتم لگے رہو چھوڑو مت, ایک دن ایسا اللہ نکلے گا یہی ناغے والا یہی فسفسا ذکر جس کو آپ معمولی سمجھتے ہیں کہ صاحب ہمارا ذکر میں کیا مزہ کیا اللہ ملے گا, دل کہیں ہوتا ہے زبان کہیں ہوتی ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ مولانا اشرف علی صاحب فرماتے ہیں کہ ٹوٹا پھوٹا ذکر بے دلی والا بغیر دل لگے ہوئے صحیح, بالکل بے مزہ صحیح, بغیر کیفیت کے صحیح, ناغے کے ساتھ صحیح, تم کرتے رہو ذکر کو. لشکم پشتم اس کا نام رکھا ہوتی ہے لشکم پشتم. لیکن فرماتے ہیں ایک دن ایسا اللہ نکلے گا, ایک دن ایسا اللہ نکلے گا کہ اسی وقت تم اللہ والے ہو جاؤ, بشرطے کہ یہی اللہ اللہ کرتے رہو. سمجھا, یہی خطرہ جو گرتا ہے پتھر پر گرتے گرتے پہلے دن نشان نہیں مارتا, چھ مہینہ تک گرتا رہے گا, ایک دن ایسا ہوگا وہاں گڈھا نظر آئے گا, ایسے دن میں ایک دن زخم لگ جائے گا اللہ کی محبت کا, لگائے رہو اللہ اللہ. یہ کیا ہے, یہ دروازے کا کھٹکھٹانا ہے. مولا علی قاری رحمۃ اللہ سناتے ہیں جو شخص ذکر کرتا ہے وہ اللہ کے دروازے پر کھڑا ہو گیا, دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. وہ ہو الواقف الالباب, اللہ نے اللہ کے دروازے پر کھڑا ہو گیا. تو کیا یہ کم انعام ہے کہ ٹوٹے ٹوٹے ذکر کے ذریعے سے ہم تعالیٰ کے درباری تو نہیں بنے, مقرر نہیں ہوئے, لیکن ان کے دروازے تک تو پہنچ گئے, دروازے کا کھٹکھٹانا تو نصیب ہو گیا. انشاءاللہ کبھی کھول بھی دیں گے رحم آ جائے گا. بقول خواجہ عزیز الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کھولے ہو یا نہ کھولے در، اس پہ ہو کیوں تیری نظر، کھولے ہو یا نہ کھولے در اس پر ہو کیوں تیری نظر، تو تو بس اپنا کام کر، یعنی صدا لگائے گا سبحان اللہ، صدا لگائے جاؤ اللہ 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 کہتے ہو انشاءاللہ ایک دن بڑا روی فرماتے ہیں کہ گفت پیغمبر کسی کو بھی ڈرے، فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روایت کرتے ہیں معلوم کہ گفت پیغمبر کسی کو بھی ڈرے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب تم کسی دروازے کو کھٹکھٹاتے رہو گے برابر کھل نہیں رہا ہے، عاقبت بینی عذاب ارحم سرے، ایک دن انجام کار کبھی نہ کبھی ضرور ہوگا کہ دروازے سے ایک سر نمودار ہوگا، انشاءاللہ تعالی دل کے دروازے پر اللہ اللہ کے ضربے لگاتے جاؤ لا الہ الا اللہ کے، ایک دن قلب کے دروازے سے آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ کوئی آ گیا میرے دل میں، جس دن اللہ آئے گا محسوس ہو جائے گا، حضرت فرماتے ہیں یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، پتنگوں کے بعد اڑنے لگی چنگاریاں دل کی، خواجہ صاحب نے بمبئی میں پوچھا تھا حکیم نمبر سے کہ حضرت جب نسبت عطا ہوتی ہے اللہ سے تعلق قائم ہو جاتا ہے، بندہ ولی اللہ ہو جاتا ہے، دل میں اللہ آ جاتے ہیں تو کیا اس ولی اللہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے دل میں اللہ آ گیا، کیا وہ اللہ اس کو اپنی نسبت کا احساس ہو جاتا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ خواجہ صاحب جب آپ بالغ ہوئے تھے تو کیا آپ کو پتہ نہیں چلا کہ میں بالغ ہو گیا، جب جسمانی وہ لوگ کو آپ کو پوچھنا نہیں پڑا، ایسی روحانی بلوک جو ہے اس کو بھی احساس ہو جاتا ہے۔ وہی ایک بات یاد آ گئی کہ وہ ایک بہو نے اپنی ساس سے کہا کہ جب میرے بچہ پیدا ہو تو ہم کو جگا دینا، ایسا سونے کی ہی کی حالت میں، مطلب ایسا نہ ہو جائے کہ بچہ پیدا ہو جائے، تو ساس نے ہنس کر کہا، حکیم الامت نے اپنے والد میں بیان فرمایا، ساس نے کہا کہ بیٹی ساری نسبت ہو گئے، اس کا درد اسے خود بے چین کرتا ہے اور وہ محلے بھر کو جگاتا ہے، عالم کو جگاتا ہے، پوری بستی کو جگاتا ہے، جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں، پھر جہاں جاتا ہے اسے چین نہیں ملتا، اگر وہ دکان میں بھی مصروف ہے تو بھی اس کے جلد آنکھیں بتاتی ہیں کہ اللہ والا ہے، اس کی آنکھوں سے اللہ کا ظہور ہوتا ہے، اس کے چہرے سے ظہور ہوتا ہے۔ اللہ مالوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تہجد اور ذکر کے انوار سے، نسبت کے انوار سے باطن منور ہو جاتا ہے تو اس کا نور اس کے ظاہر پر بدن کے باہر آنکھوں سے چپکتا ہے، کانوں سے چپکتا ہے، چہرے سے چپکتا ہے، سی ماہم سی وجوہ سجود کی تقدیر دیکھیے رحمۃ اللہ مالی کے اندر، فرماتے ہیں یہ ایک نور قلب میں پیدا ہوتا ہے، پھر اس کیا ہوتا ہے کہ سیماہوں کی تفسیر فرماتے ہیں، ہوا نور یظہر علی العابدین، ہوا نور یظہر علی العابدین، عابدین کے اوپر ظاہر ہوتا ہے وہ، اور جب تو من باطنہم الی ظاہرہم، ان کے باطن سے ان کے ظاہر چلا جاتا ہے، تو وہ ایسی چیز جو ہے وہ خود بخود انشاءاللہ ٹوٹے پھوٹے لگے رہو اللہ کے راستے میں۔ مولانا خانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوست دارت دوست یا آشفتگی کوشش بےحودہ بےحد خفتگی، اللہ تعالیٰ دوست رکھتے ہیں اپنے بندے کی بےحودہ کوشش کو بھی، دوست دارت دوست یا آشفتگی کوشش بےحودہ، بےحودہ کوشش کیا مانے، ٹوٹی پھوٹی کوشش، ناقابل قبول کوشش، اللہ کی یاد میں لشکم پشکم لگے رہو، چھوڑو نہیں خدا تعالیٰ کے راستے کو، اہل اللہ کو چھوڑو نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ عاقبت انجام آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اہل اللہ کے پاس آنے والوں کو اگر وہ ولی اللہ نہ ہو سکے، اگر کامل نہ ہو سکے، متقین کامل نہ بن سکے، تو انشاءاللہ تائبین ضرور اٹھائے جائیں گے، تائبین یعنی توفیق سے توبہ نصیب ہو جائے گی ان کو، تجربے کی بات ہے یہ، تجربہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس آنے جانے سے اپنے احساس ہوتا ہے، ندامت اور توفیق سے توبہ یہ بھی کیا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے تائبین فرمائے۔ کسی سلسلے کلام میں فرمایا کہ یہاں تو حکیم الامت فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو ملاپن ہے، ہم نہیں جانتے کہ درویشی کیا چیز ہے، طالب علم ہیں صاحب علم بھی نہیں، بس قرآن و حدیث پر عمل کرنا بتاتے ہیں کہ کسی میں جو کچھ کسی کو ملنا ہوتا ہے مل جاتا ہے اور الحمدللہ ایسا ملتا ہے کہ ما علی عین رات ولا عضو سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ایسا ملتا ہے جس کو آنکھوں نے نہیں دیکھا ہوگا، کانوں نے سنا نہیں ہوگا، دل میں کبھی خیال نہ آیا ہوگا. سبحان اللہ، یعنی دنیا ہی سے جنگل شروع ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوا والی اللہ والی زندگی رسی فرما دیں تو اس کو دنیا ہی سے اس کی جنگل شروع ہو جاتی ہے. میں دن رات رہتا ہوں جنت میں گویا، میرے باغ دل میں وہ گلکاریاں ہیں. خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ کی برکت سے، حکیم الامت کے فیض سے دنیا ہی میں میری جنت شروع ہو گئی. میں دن رات رہتا ہوں جنت میں گویا، میرے باغ دل میں وہ گلکاریاں ہیں. پنجاب اسی لیے والے میں خاص مقام رب ہی جنتان کی تفصیل ملا علیہ قاری نے اس پر نقطہ بیان کیا کہ جو جنت سے مراد جنت سے دنیا بھی ہے، جنت سے دنیا اور جنت الخلاف رات ایک تفصیل ہے، یعنی اللہ والوں کی جنت دنیا ہی بھی شروع ہو جاتی ہے. سکون کی زندگی ملتی ہے، سکون کی. غلط اس کی نافرمانی کتنے ہی لذیذ ہو، گناہ میں کتنا ہی مزہ ہو، لیکن اللہ کا اعلان ہے قرآن کی آیت سے نفس قطعی ہے. اللہ اور اللہ سے بڑھ کر کون سچا ہو سکتا ہے؟ فرماتے ہیں یاد رکھو، جن گناہوں کے مزے اور جن گناہوں کی لذت لینے کے لیے مجھے ناراض کرتے ہو، یاد رکھو فائن لہو بھائی ختم لنکا، تھوڑی دیر کا مزہ لوٹ لو، حاصل کر لو حرام کا مزہ، لیکن ہم تمہاری زندگی کو تلخ کر دیں گے، سکون تمہارا چھن جائے گا اور تم نہایت بے چینی میں زندگی گزارو گے. کیسی زندگی؟ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ مرو گے نہ زندہ رہو گے، موت اور حیات کے درمیان میں چکمکش میں رہو گے. کی ملمت سناتے ہیں کہ گناہ کی جو خاصیت ہے وہی خاصیت ہے جو جہنم کی ہے، کیونکہ گناہ جہنم کی برانچ ہے. صاف جو پیسہ بینکوں کے برانچ میں داخل ہوتا ہے وہ ہیڈ آفس میں جمع ہو جاتا ہے. گلشن اقبال ہو، نازم آباد ہو، جہاں پیسہ جمع کرو ان کے مرکز اصل وہاں ہے میکلو روڈ پر. لہذا جو گناہ کرتا ہے وہ دوزخ سے اس کا کنیکشن رابطہ قائم ہو جاتا ہے ہیڈ آفس سے. اس کی اچھا دوزخ کی خاصیت کیا ہے؟ حسیب الامت مولانا اشرف علی صاحب خانی رحمۃ اللہ علیہ سناتے ہیں کہ دوزخ کی خاصیت کیا ہے؟ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ مرے گا اور نہ زندہ رہے گا. موت اور حیات کہتے نہیں، بعض لوگ بہت بیمار جو آپ بنا ہاسپٹل اور سول ہاسپٹل میں جائیے، جن کو آکسیجن چڑھ رہی ہے اور گردے کے پتھری ہے، کینسر ہے، بیماری میں ہائے ہائے کر رہے ہیں، ان سے کہو بھائی کیسا مزاج ہے؟ تو کہتے ہیں بھائی کیا بتاؤں، موت اور حیات کے درمیان میں کشمکش میں مبتلا، نہ روح نکلتی ہے اور نہ چین، نہ زندگی ہے نہ موت، موت اور زندگی کے درمیان میں ایک کشمکش میں مبتلا. یہی زندگی ہے گنہگار کی. اس کتنا ہے تاریخ گنہگار کا عالم، انوار سے معمور ہے ابرار کا عالم. دوستو گناہوں کا خاصہ یہ ہے، چاہے وسوسہ ہو یا گناہ ہو، دونوں کو جس کو چھوڑ دو تو چھوڑتے چھوڑتے کم ہو جائے گا، اور اگر اس کو بہاؤ گے تو گناہ کرنے سے کبھی پیٹ نہ بھرے گا. مولانا رومی فرماتے ہیں دوزخ کا پیٹ جیسا دوزخیوں سے نہیں بھرا، اللہ پوچھے گا جب دوزخ سے حلیم تلاتے ہیں دوزخ تیرا پیٹ بھر گیا، تو دوزخ کہے گی حلیم مزید. فرماتے ہیں نفس کا مزاج بالکل وہی ہے، دس گناہ کرا دو سو گناہ کرا دو، ہزار گناہ کرا دو، پھر نفس سے پوچھو کہ بھائی اور کوئی بدنگاہی چاہیے، وہ کہے ہاں بھائی اور کراؤ بھی تو مزہ نہیں آیا. تو معلوم ہوا کہ نفس کا مزاج دوزخ جیسا ہے، تو دوزخ کا پیٹ تو اللہ نے قدم سے بھرے گا. اللہ قدم رکھ دیں گے تو کہے گی خط خط. تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس کا پیٹ جو دوزخ کی طرح سے ہے گناہوں سے نہیں بھرے گا جب تک کہ اللہ کا قدم دل میں نہ آئے. گناہ چھوڑنے کی تکلیف کو برداشت کر لو، یہ تکلیف گناہ کرنے کے بعد جو تکلیف ہوتی ہے اس سے بہت کم ہے، اس سے بہت کم ہے. گناہ نہ کرنے سے جو سکون ملتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد جو پریشانی آتی ہے، دونوں کا بیلنس نکالو گے تو عجیب فرق محسوس ہوگا، بہت فرق محسوس ہوگا. لیکن گناہ چھوڑنے میں دل میں گھٹن غم ہوگا، مگر وہ غم اس خوشی سے کوئی نسبت نہیں رکھتا جو تقوی میں، جو سکون ہے. اسی لیے گناہ چھوڑنے میں تکلیف ہوتی ہے. آدمی سمجھتا ہے میری رگ پھٹ جائے گی, وسوسہ شیطان بار بار ڈالتا ہے کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو بس سونے نہیں دوں گا, بے چین رکھوں گا, اس سب شیطانی دھوکا ہے. ہمت کر کے دیکھ لو, ان شاء اللہ تعالیٰ جیسے جیسے چھوڑتے جاؤ گے چھوٹتی چلی جائے گی. حضرت قصیدہ گردہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علامہ بوٹی بھی کہ گناہ کی نفس کی عادت ایسا ہے جیسے دودھ پیتا بچہ, اگر دودھ نہ چھوڑاؤ تو جوانی تک نہ چھوڑ لو. ان تو امیر ہو سب بالا جوانی پر کے بھی جھوٹ. میں نے ایسے لڑکے کو دیکھا, ایک جاہل خاندان کا 13-14 سال کا لڑکا, وہ اپنی ماں کا دودھ پیتا تھا. وہیں ناظر آباد کے تھانے جھوپڑیوں میں سے اس کی ماں لائی تھی, کہتی تھی کوئی تعویذ دیجیے مولانا صاحب, یہ کم بخر اب تک مجھے زبردستی لڑ کر کے پی لیتا ہے میرا. اب بتائیے, تو علامہ دوسری بھی سناتے ہیں کہ نفس کٹک لیکن تو ہم بھی وہ شب بالا نفس مثل بچے کے ہے, اگر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو گے تو جوانی تک دودھ نہیں چھوڑے گا. میں سمجھا دوں, ہاں وہ ان تو ہمیں ہو, اگر اس کو اور اگر اس کو چھوڑ دو گے تو ایسی کرتا رہے گا, اور اگر اس کی ہمت کر کے اس کی عادت چھوڑا دو گے ان تفتی ہو یا فتح نہیں اور عادت چھوڑ جائے گی. اب ایک تجربہ بتاتا ہوں, اسی ہفتے میں ایک تجربہ سنیے. میڈیکل کالج کی طرف جانے والا ایک دوست لڑکا ہے, انٹر وغیرہ پاس کر کے وہ بیٹھا, اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے وسوسہ بہت آتا ہے وضو میں, غسل میں غسل کر لیتا ہوں, نکلتا ہوں, نماز کی نیت باندھتا ہوں, پھر شیطان کہتا ہے ناک میں انگلی نہیں ڈالی تھی, ناک میں انگلی نہیں ڈالی تھی, اور ناک تو ڈبویا نہیں, ناک میں تو پانی ڈالنا فرض تھا, تو نیت توڑ کے اب ناک میں انگلی ڈال, اب ناک میں پانی ڈالنا. اس کے بعد نیت بھی تین تین دفعہ مانگ رہے ہیں, وضو میں یہ ہے یہ صبح ابھی تم وہ نہیں کیا, یعنی ایک مصیبت اور اتنا کوف نہیں کہ اس ہندو شخص کی انقریب پاگل ہو جاتا, ہر وقت شیطان وسل. میں نے اس سے کہا کہ تم ہمت کر کے چھوڑ دو, کتنے ہی دماغ پاگل ہو فکر مت کرو. لہذا جب پہلے دن اس نے نیت میں ایک ہی دفعہ نیت باندھی, حالانکہ بار بار توڑ توڑ کر کے یہ باندھتا تھا کہ میری تہذیبہ شاید صحیح نہیں ہوا. اب میرے سامنے بھی جب وہ کھڑے ہوئے تو ایک دفعہ اللہ ہو کر, اب تھوڑی دیر بعد دیکھتا ہوں 2-3 منٹ کے بعد نیت توڑ دو گے پھر کہتے ہیں اللہ ہو کر. ایسی وضو میں میرے سامنے دیکھا کہ بار بار وہ 3-10 دفعے تو نیت کی طرف چلے جا رہے ہیں, 10-10 11-11 دفعے وہ دھوئے چلے جا رہے ہیں, سکون نہیں ہوتا. تو شیطان کا وسوسہ تھا, شیطان کا وسوسے میں اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ دماغ خراب ہونے لگا. کچھ دن میں جدو بندر اور نفسیاتی پاگل خانوں میں داخل ہونا پڑتا ہے ایسے لوگوں کو, اگر کوئی رہنما اور راہبر نہ ملے تو کیا ہو. لہٰذا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, میں نے ان سے کہا کہ تم ہمت کر کے اب وضو 3 دفعے کے بعد بالکل نہ کرو, کتنی وسوسہ ہے میں ذمہ داری لیتا ہوں, قیامت کے دن تم مجھے پیش کر دینا, تم بالکل جاؤ گے سیدھا سب وضو صحیح تمہارا, اور غسل میں کوئی شبہ ہے کتنے کہے کہ ناک میں انگلی نہیں ڈالی, پاں منہ میں کلی نہیں کیا, یہ نہیں کیا, کچھ نہیں ہو, وسوسہ کا عمل نہ کرو. لہذا انہوں نے پہلے دن جب چھوڑا تو اتنا دماغ پر شیطان نے گوشت ڈالا کہ سر تمہاری نماز کی ہوگی نہ روزہ, سب نماز بھی وضو کچھ نہیں, پھر دماغ پھٹ گئی, یعنی رگ میں پہلے بھی بہت تناؤ ہو رہا ہے. لیکن میں نے کہا فکر مت کرو, دوسرے دن کہنے لگے 8 آنا کم ہو گیا تناؤ, تیسرے دن کہ 12 آنا وہ سسا ختم ہو گیا, آپ تو بالکل اطمینان سے پڑھتا ہوں, دیکھا ختم ہو گیا. پھر میں نے شامی کا پھر میں نے ان کو شامی دکھلائی کہ دیکھو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو 3 دفعہ منہ دھونے پر اور 3 دفعہ ہاتھ دھونے پر وضو کے جو اعمال ہیں, اگر اس کو وسوسہ آئے 3 دفعے کے بعد, تو اگر اس کو وسوسے کی بیماری ہے تو فوراً اس کو کیا کہو کہ تم اس پر ہرگز عمل نہ کرو, اس وسوسے پر فیض دنو علیہ لازم ہے وسوسے کی بیماروں پر, اب وہ ماد دقل وسواس وسوسے کے مادے کو پتہ کرنا, اور وہ عدم التفات ہی لئی, اور وسوسے کی طرف عدم توجہ کرنا یعنی وسوسوں کا خیال نہ کرنا اس پر لازم ہے, فیض دنو علیہ. اور آگے کیا فرماتے ہیں, فعین نہ یہ وسوسہ کیا ہے, کہتے ہیں کہ یہ وسوسہ اور شیطان کی جو خیال بار بار یہ نہیں کیا یہ نہیں کیا, کہتے ہیں فعین نہا امر شیطان, یہ کیا ہے شیطان کا عمل, وسوسہ کیا ہے شیطان کا عمل. وہ امرنا اور ہم کو حکم دیا گیا کیا کہ ان نخالفہ کہ ہم مخالفت کریں شیطان کی, ونوا دی ہے اور اس سے دشمنی کریں, اور یہاں الٹا اطلاع. تو میں نے کہا دیکھو کھیل شیطانی ہے اس کے خلاف کرو, کہ الحمدللہ ایسے ہی گناہ کا وسوسہ بھی اتنی وسوسہ ہے, آپ چند اس پر ہمت سے عمل ہے نہ کریں, ایک 6 مہینہ گزر جانے دو, پھر دیکھو ایک دم کمزور ہو جائے گا معاملہ، اور دو سال تین سال نہ کرو انشاءاللہ اور کمزور ہو جائے گا، آہستہ آہستہ ساری عادتیں چھوٹ جائیں. لیکن مہذب گھوڑا بھی کبھی کبھی شوقی کرتا ہے، جو گھوڑا بالکل سد گیا قابو میں آ گیا کبھی کبھی وہ بھی گردن ہلا کر کے ذرا گرانے کی کوشش کرتا ہے، مگر آسانی سے رام ہو رہا ہے، زیادہ پریشان نہیں کرے. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اہل اللہ کی صحبت، صالحین کی صحبت، اور برے برے لوگوں سے جو گناہوں کے مراکز ہیں، گناہوں کے جو اسرار ہیں، ان سے دور رہنا. کوئی شخص پٹرول کے پاس آگ جلائے اور کہے آگ نہ لگے، نامحرم عورتوں سے خط و کتابت کرے. آج ہی ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا، بنگلہ دیش کے ہیں، انہوں نے پوچھا کہ میں اپنی بھابھی کو نماز کے لیے خط لکھوں، نماز کی ترغیب دوں، موت اور قبر وغیرہ کی یاد دلاؤں، بھابھی کو خط کتابت کروں دیندار بنانے کے لیے، کیونکہ بھابھی کا دل نرم ہے، بھیا جو ہیں وہ ذرا سخت دل ہے، اگر بھابھی نیک ہو گئی تو بھائی صاحب کو بخود نیک ہو جائے. میں نے کہا کہ جو اگر بھابھی 70 سال کی ہے تو بے شک خط لکھ دے، لیکن جوان بھابھیوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا کہ دیور موت ہے موت، اجنبیہ کو سلام کرنا جائز نہیں، اگر وہ سلام کر لے تو جواب دینا واجب جائز نہیں. تو خط و کتابت سے فتنے پیدا ہوتے ہیں، یہاں پر بھائی کو خط لکھو کہ آپ بھابھی سے کہیے کہ موت اور قبر کو یاد کریں اور نماز پڑھیں، اپنے بھائی کو مخاطب کرو، اس کی برکت سے انشاءاللہ بھائی اگر کو درست کرو اس سے خط و کتابت کرو، نماز روزے کے بعد بواسطہ اپنے بھائی کو خطاب کر کے اس کو پہنچا دو. تو دیکھو اگر مشیر اور رہنما نہ ملے تو انسان بعض وقت میں سمجھ نہیں پاتا. اسی طریقے سے کہتے ہیں دین کے لیے ضرورت ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ شاورہم فی الامر، اے نبی آپ مشورہ کر لیں صحابہ سے، سبحان اللہ، جبکہ رسول خدا صاحب وحی ہیں، لیکن مشورے کی برکت ثابت کرنے کے لیے کہ امت کو ہدایت ہو جائے کہ جو حضور کو مشورے کا حکم ہوا تو ہم اگر پیر نہ بنائے تو مشیر تو بنا لیں. کیوں صاحب اگر پیر بنانے سے شرم آتی ہے تو کوئی دینی مشیر بنا لو. مولانا چاول راؤ حق صاحب دعوت برکات ہوں، اکثر ہم کو یہی لکھتے ہیں کہ اپنے دینی مشیر سے مشورہ کر کے بغیر کیے کیوں یہ کام کیا گیا. اپنے کو پیر نہیں لکھتے حضرت، کہتے ہیں میں آپ لوگوں کا دینی مشیر ہوں. یعنی یہ لفظ بدلا کر آسان کر دیا راستہ کہ اگر کسی کو پیر بنانے کی ہمت نہ ہو تو اس کو دینی مشیر بنا لو. یہ کہہ دو کہ صاحب میں آپ کو پیر بنانے کی کبھی ہمت نہیں، لیکن آپ کو اپنا مشیر بناتا ہوں، یعنی دینی کاموں میں آپ سے مشورہ لیتا رہوں. لوگ بھائی آسان ہو گیا راستہ، جو لوگ بہت بھڑکتے ہیں پیری مریضی سے ان کے لیے بہت آسان راستہ ہو گیا، لوگ مشیر بنا لو سبحان اللہ. تو خیر یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اخبار سے بچو، اخبار معاشیت سے بچو، اور اسباب کے قریب رہتے ہوئے، اسباب کے قریب رہتے ہوئے بچنا بہت مشکل ہے. بچنا ہوائی جہاز کی سیٹ میں بیٹھنا ہے، کوشش کرو کہ دوسری سیٹ پر بیٹھو جو راستہ چلنے کا ہوتا ہے، جس میں وہ عورتیں ایئر ہوسٹس جو ہوتی ہیں جہاز کی وہ لے کر کے کھانا وانا دیتی ہیں، اس میں وہ اتنا تنگ راستہ ہوتا ہے، خواہ خواہ ان کے بدن سے بدن پسنجر کے چھو جاتے ہیں. کوشش کرنا چاہیے صالحین کو، اہل اللہ کو جو حج کرنے جائے آج کے موقع پہ جائیں، دوسری سیٹ پر بیٹھیں، اپنی طرف سے گناہوں کے اسباب سے دور رہو، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسباب گناہ سے دوری کتنا مانگی ہے وہ آپ سن لیں، اس معیار سے پھر فیصلہ کرنا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم باعث بینی و بین خطایا کما باعثت بین المشرق والمغرب، یا اللہ میرے اور میرے خطاؤں کے درمیان میں مشرق اور مغرب کا فاصلہ کر دے. لہذا جو شخص بھی نامحرم عورتوں سے قریب ہوتا ہے، امارت سے قریب ہوتا ہے، اسباب معاشیت سے قریب ہوتا ہے، وہ اس حدیث کے خلاف قلب موضوع کر رہا ہے. جیسے سانپ ہے، سانپ سے کتنا دور رہنا چاہیے، اتنا ہی خوبصورت ہو سانپ. خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ حسن ثانی پر اگر تو جائے گا، یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا. سانپ کتنا حسین ہو، پھول بنا ہو اس کے سن تک چھوٹے چھوٹے، اور وہ مسکرا بھی رہا ہو، ذرا دیکھوں کون ان کو ان سے قریب جاتا ہے. کالا سانپ پھولدار ہوتا ہی نہیں، اس میں پھول بنے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، جس کو ناگ کہتے ہیں. لیکن اس کا تبسم بھی اگر کر دے وہ بالفل تو کیا ہوگا. خواجہ صاحب فرماتے ہیں اس میں ثانی پر اگر تو جائے گا، یہ منتق صاف ہے دس جائے گا. اس لیے جس کو اللہ سے محبت ہوگی اس کو اللہ کی نافرمانی سے اپنی نفرت تو ہونی چاہیے کم سے کم. ہم طبیعت کو نہیں بدل سکتے, طبیعت تو آپ کی طبیعی تقاضے میں بندہ معذور ہے, لیکن عقل سے سوچو کہ میں یہ اللہ کی نافرمانی سے بنا چاہتا ہوں. طبیعت کے میلان پر اختیار نہیں انسان, لیکن یہ میلان ہی آہستہ آہستہ جس کا ٹھکانا بہانا آپ کے اختیار میں. گناہ کر کے کوئی کہے کہ تسلی ہو جائے گی, ہم تھانی فرماتے ہیں کہ گناہ کر کے تسلی وقتی ہوتی ہے, پھر تقاضا اور شدید ہو جاتا ہے. لہذا گناہ سے بچنے کا نسخہ جو ہے صرف یہی ہے کہ عقلی طور پر سوچو کہ یہ اللہ سے دوری کا سبب ہے, اللہ کی عبادت اور حضوری سے ہم کو محروم کر دے گا, ہماری پاکی کو ناپاکی سے تبدیل کر دے گا, لہذا ہم اس پاک ذات کے قابل نہیں رہ جائیں گے. خدا تعالیٰ کے لیے وہ روح کیسے منتقل ہو سکتی ہے جس کا ظاہر بھی ناپاک نہیں رہ سکتا, جو عورتوں سے بدنگاہی کرتے ہیں, سنیما اور ٹیلی ویژن اور بے پردہ عورتوں سے رقص لگاتے ہیں کالجوں میں, وہ ان کا تو قطعاً بھی پاک نہیں رہ سکتا. جس کا ظاہر پاک نہیں ہے وہ روحیں اللہ پاک کے لیے کیسے قبول کی جا سکتی ہیں, وہ کیسے اللہ والے بن سکتے ہیں؟ اس لیے میرے دوستو اسباب معصیت سے دور رہو, کبھی اپنے نفس پر بھروسہ نہ کرو کہ اب میں اتنے دل سے اللہ والا ہوں لہذا مجھے اب شیطان نہیں بہکا سکتا. حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھروسہ کچھ نہیں اس نفس کے امارہ کا اظہار, فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگما رہنا, فرشتہ بھی ہو جائے تو اس سے بدگما رہنا. لہذا اللہ والے ہمیشہ ہوشیار رہتے ہیں اس بات سے, اور حکیم الامت فرماتے ہیں کہ گناہ کی سزا سب سے بڑی سزا جو دنیا میں ملتی ہے, ایک تو یہ کہ اللہ کے نام کی مٹھاس چھن جاتی ہے. ایسے شخص کو اللہ کی عبادت کا مزہ نہیں آتا جب تک کہ خوب توبہ نہ کر دے, خوب توبہ کرے گا تب جا کے دل صاف ہو, اور دوسرے اللہ کو ہر گناہ سے ہے حل, وہ اللہ سے دوری ہو جاتی. گناہ میں خاصیت ہے, نیکی میں خاصیت ہے اللہ سے قرب کی, اور گناہ میں خاصیت ہے اللہ سے دور کرنے کی. تو جو شخص اللہ سے دور رہنے پر صبر کر سکتا ہو اس کو میں کیا کہوں, جو شخص اپنے مالک اور اپنے پیدا کرنے والے مولا سے دور رہنا میں گوارا ہوں, اس شخص کی محرومی اور بدقسمتی سے پناہ مانگ. بس لہٰذا مغلوبیت کبھی کبھی ہو جائے تو یہ اور بات ہے. میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے چند ارشادات توبہ اور استغفار کے بارے میں سنا کر مضمون کو ختم کرتا ہوں. سجدہ کرتے ہوئے جب سجدے میں جائیں تو پہلے ناک رکھیں پھر پیشانی رکھیں, اور سجدہ بین کفین علامہ شامی سناتے ہیں دونوں ہتھیلی کے درمیان میں سجدہ ہونا چاہیے. اٹھتے وقت میں پہلے کیا اٹھے گی, پہلے پیشانی اٹھے گی, اس کے بعد پھر ناک اٹھائے گی. اس سے پہلے کچھ اس میں الٹا برعکس بیان ہو گیا تھا اس لیے اس کی اصلاح کی جا رہی ہے کہ پہلے پیشانی اٹھائیے پھر ناک اٹھائیے. اور وغیرہ کے ایسے مسائل کو بیان نہیں کر دیا تھا. کان نیت باندھتے وقت البتہ اپنی انگلیوں کو سب کی سب کی جارو رکھیے, اور ماسن بے ابہام ہے سہمت ازنے ہے. علامہ شانی کہتے ہیں کہ ہم انگوٹھا چھو جائے اگر کان کی لو سے تو محاذات یعنی مقابل کا اطمینان ہو جائے. آداب وضو میں لکھا ہے کہ ماسن بے ابہام ہے سہمت ازنے ہے, جو کانوں سے اگر مست ہو جائے ٹچ ہے تو اس میں محاذات یعنی کانوں کے محاذات میں اطمینان ہو جاتا ہے. اس لیے آداب وضو میں سے ایک یہ بھی ہے, اور مسح کے معاملے میں تو پورے سر کا مسح ہو جائے تو انگلیوں سے تلے کی انگلی سے کان کے مسے کے بعد انگوٹھے سے مسح کرنے کے بعد چھنگلیوں کا کانوں میں داخل کرنا بھی آداب میں سے, اس کے بعد گردن کا مسح کر لیا جائے. فرماتے ہیں کہ انہوں نے توبہ اور استغفار کے بارے میں اس کا مضمون میں نے الگ انتخاب کرایا ہے, البلاغ میں اس کو دینا بھی. نمبر ایک, فرمایا کہ اگر ساری زمین گناہوں سے بھر جائے تو توبہ سب کو مٹا دیتی ہے. دیکھیے بارود ذرا سی ہوتی ہے مگر بڑے بڑے پہاڑوں کو اڑا دیتی ہے. صفحہ 58 ملفوظات نمبر 248. نمبر دو, فرمایا کہ بندہ اگر اس وجہ سے توبہ نہ کرے کہ میرے گناہ اس قدر ہیں یا اس درجے کے ہیں کہ توبہ سے کچھ فائدہ نہ ہوگا, یہ بھی حماقت اور شیطان کا جال ہے, کیونکہ وہ یہ صورت شرمندگی کی ہے.
بڑا اچھا خیال بظاہر معلوم ہوتا ہے، بڑا بڑے آپ سے نندا ہو جائے اللہ میاں سے، اللہ میاں سے آپ تو بڑی بڑی شرم حیا والے ہیں آپ، کیونکہ آپ کو بہت شرم ہے، اللہ میاں سے توبہ کرتے شرم آ رہی ہے، گناہ کرتے تو شرم نہ ہی، اب کہتے ہیں توبہ کرتے شرم آ رہی ہے، گناہ کیا بے خوشی ہے، حالانکہ سر کی حقیقت جو ملا لکھاری نے لکھا ہے، سعید نہ حقیقت الحیا ہے اللہ یا کا مولا کا ہے تو نہا کا، شرم کی حقیقت یہ ہے سعید نہ حقیقت الحیا ہے اللہ یا کا مولا کا ہے تو نہا کا، اللہ نے جن باتوں سے منع کیا ہے تمہارا مولا تمہیں اس حالت میں نہ دیکھے، یہ ہے اصلی شرم، وہاں تو شرم نہ آئی اور توبہ کرتے شرم آ رہے. مولانا شاہ محمد احمد صاحب کا ایک شعر یاد آیا، حیا آتی ہے تیرے سامنے میں کس طرح آؤں، حیا آتی ہے تیرے سامنے میں کس طرح آؤں، نہ آؤں تو دل مستر کو میں لے کر کہاں جاؤں، یہ ذوق ہونا چاہیے کہ اللہ اگر نہ آؤں تو جاؤں کہاں، تیرے سوا کوئی اور خدا بھی تو نہیں ہے، اگر گنہگاروں کا خدا اور ہو اور نیک بندوں کا اور ہو چلو بھائی اس کے پاس چلے، ایک ہی تو اللہ میاں ہمارے ہیں، چاہے نالائق ہوں تو لائق ہوں کو چھوڑ کر کہاں جائیں. حاجی امداد اللہ صاحب کا وشے ہے، نہ پوچھے سوا نیک کاروں کے گھر تو، نہ پوچھے سوا نیک کاروں کے گھر تو، کہاں جائے بندہ گنہ گار تیرا. سبحان اللہ، میں نے وعدہ کیا تھا کہ حاجی امداد اللہ صاحب کا ایک ذوق بیان کروں گا، اب یاد آ گیا، وہ بھول گیا مضمون، کہ اللہ والوں کا ایک ذوق ہوتا ہے، وہ کیا ہے کہ جب وہ دعاؤں میں مانگتے ہیں کہ اللہ میری فیکٹری چل جائے، اللہ میرا کارخانہ چل جائے، اللہ میرا کاروبار میں برکت ہو جائے، اللہ میرے بچے تندرست رہیں، اللہ میرے بچے اللہ والے بن جائیں، یا اللہ میری صحت اچھی ہو، مجھے کینسر اور گردے میں پتھری اور بلڈ کینسر اور دنیا کی آفتیں ایسی نہ آئیں، اس وقت میں وہ ایک چیز اور بھی مانگتے ہیں، وہی چیز اگر سمجھ میں آ جائے تو مزہ آ جائے، وہ چیز سن لو کیا چیز، وہ صرف اللہ والوں کو آتی، وہ مانگنا صرف اللہ والوں کو آتا ہے. حاجی امداد اللہ صاحب کا شعر سن لیجیے، اسی سمجھ میں آیا جائے. ایک دن حاجی صاحب اللہ نے سے مانگ رہے تھے کہ کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، یعنی اللہ میاں آپ سے کعبے میں گلاس پکڑ پکڑ کے سارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، انڈونیشیا اور ساری دنیا کے مسلمان نہ جانے کیا کیا مانگ رہے ہیں، یا اللہ امداد اللہ تجھ سے تجھی کو مانگ رہا ہے. سبحان اللہ، میاں کبھی اللہ میاں سے اللہ میاں کو تو مانگو، کہو یا اللہ میں آپ سے آپ کو مانگتا ہوں، یعنی آپ کی رضا مانگتا ہوں، ہمیں اللہ والا بنا دیجیے، اپنی محبت دے دیجیے، میاں جس کو اللہ نہ ملا کارخانہ بھی مل جائے، جنرل وہ وزارت عظمیٰ کی کرسی بھی مل جائے، کچھ نہیں ملا، اب یہ بھی سنو کچھ نہ ملنے پر شیر حاجی امداد اللہ صاحب کا فرماتے ہیں، تجھی کو جو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا، تجھی کو جو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا، برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا، جس نے اللہ کو نہ پایا دنیا میں آ کر، جس نے دنیا میں خدا کو نہ پایا یعنی اللہ والا نہ بن سکا، وہ کارخانہ فیکٹری اولاد بھی بچوں کو جب چھوڑ کر قبر میں جائے گا پھر اس کو پتہ چلے گا کیا کھویا اور کیا پایا، اور اللہ والے سبحان اللہ جس وقت ان کی روح نکلے گی اس وقت ان کا خزانہ معلوم ہوگا میں کہ کیا لے جا رہا ہوں دنیا سے، دنیا کے بازار سے ہم اللہ کے خریدار ہیں، اسی دنیا میں دنیا بھی ملتی ہے، اسی دنیا میں آخرت بھی ملتی ہے، اور دونوں ملتی ہیں، دنیا میں بھی رہتے ہوئے بھائی کون منع کرتا ہے کہ آپ مرغ نہ کھائیے، خیریت میں ہے کہ نہیں کہ مرغ کی بریانی نہ کھائیے، حضور میں نے سنت میں دیکھا علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ زاد المعاد میں لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغ بھی کھایا، لہذا مرغ کھاؤ تو سنت میں کرو، لیکن اس سنت پر عمل کر کے سنیما نظر ہاں چھٹی نہ بنو، اس مرغ کھا کر اس دن دو رکعت تہجد اور بہا دو، اللہ کا نام زیادہ لے لو کہ آج تو ذرا طاقت والی جگہ کھائی تھی نا. سبحان اللہ، مولانا نشاد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک بزرگ کے پاس کہیں بھی حلوہ حجی آیا تو روز آیا تو دو ہی رکعت پہنچتے تھے چار یا مسجد، اس دن کہا نہیں حلوہ کھائے گا اپنے نفس سے، کہا حلوہ کھائے گا تو نفس نے اندر سے کہا ارے جلدی لاؤ مولانا، کہا دیر نہ کرو جلدی منہ میں رکھ دو، تو کہتے ہیں کہ دو رکعت مسجد پڑھ لے تب کھلاؤں گا، تو جلدی سے دو رکعت پڑھ لیا تو پھر دوسرا کھائے گا، ہاں جلدی لاؤ کہا دو اور پڑھ لے، بارہ بیس رکعت مسجد پڑھوا کے پھر حلوہ کھلایا اپنے نفس کو. تو اگر اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتیں دے تو ان کا نام خوب لو، ہاں ان کا نام لے کر کھاؤ، سبحان اللہ ان کے بن کر کھاؤ، جن کی نعمتیں کھا رہے ہو ان کے بن کے کھاؤ،
خالی نعمت کے نہ بنو، نعمت دینے والے کا پہلے بنو، نعمتوں کا درجہ نعمت دینے والوں سے بات کر. علامہ ابو القاسم کوشیری رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ شکر کی حقیقت یہی ہے کہ نعمت دینے والے سے محبت نعمتوں سے زیادہ کرو، بس یہی بندہ شاکر ہے. سمجھے گی نہیں؟ بس یہ نہیں کہ بریانی کھا رہے ہیں اور نماز جماعت جا رہے ہیں، نوٹ کی گڈیاں گر رہے ہیں جماعت جا رہی ہے، اور ہر کام میں بس اللہ نے کام پیچھے. اللہ کا ذوق یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کبھی کبھی یہ دعا کر دیا کرو کہ اللہ اپنی محبت کا ایک ذرہ درد ہم کو نصیب فرما دے. ان کا ذرہ ہی بہت بڑا ہوتا ہے، سمجھا نہیں؟ ہاں، ان کا ذرہ کتنا بڑا ہوتا ہے بتاؤں؟ اللہ اگر ایک ذرہ اپنی محبت کا درد ہمیں عطا کر دے تو ان کا ذرہ کتنا بڑا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اللہ نے ذرہ کتنا بڑا ہے. ایک سخی و کریم، آپ نے حاتم تائی کا نام سنا ہوگا، حاتم تائی، ان کا بیٹا صحابی تھا عتی ابن حاتم. حاتم تائی کا لڑکا جو آپ نے کتابوں میں اردو میں پڑھا ہوگا، حاتم تائی کے بیٹے عتی ابن حاتم یہ صحابی تھے اور ایمان لائے کس بات پر؟ تینوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک غریب بڑھیا اور بالکل غلام لونڈی اور بالکل غریب تھکی تھکے ہوئے کرتے میں آئی اور آپ کے پاس قیصر و کسریٰ اور شام کے سفرا بیٹھے تھے. اسی وقت میں اس نے کہا کہ میں آپ سے کچھ مشورہ کرنا چاہتی ہوں. آپ نے ان کو چھوڑ کر مدینے کی گلی کی زمین میں بیٹھ گئے اور کہا بتاؤ کیا تمہیں پوچھنا ہے. ابھی ابن حاتم کہتے ہیں کہ اسی دن میں نے سمجھ لیا کہ یہ بادشاہ نہیں ہے، نبی ہے. اس کو اتنی بادشاہ اگر ہوتا تو بھی فقیروں کی مجلس کو چھوڑ کر ایک غریب گڑیا سے بات نہیں کر سکتا. معلوم ہوا کہ یہ بادشاہ نہیں، ملک، یہ ملک نہیں ہے، یہ پیغمبر اور نبی ہے. تو ابھی ابن حاتم صحابی ایمان اسی ادا پر لے آئے. تو ایک دن ان سے کسی نے کہا کہ آج ہمارے ہاں شادی ہو رہی ہے، آپ کچھ دیگے بھیج دیں، بڑے بڑے برتن، میں غریب ہوں، میرے پاس بڑا برتن نہیں ہے، اور تمہارے بات کی سفی کے حاتم، لہٰذا تمہارے یہاں بڑے بڑے دعوتیں ہوتی تھیں، سخاوت الحاتم کی مشہوری تھی، لہٰذا برتن آپ بھیج دیں. تو پوچھا کس دن تمہیں چاہیے برتن؟ ان کا رجوع الاول کی فلاں تاریخ کو چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ کئی دیگ چاہیے؟ ان کا مجھے تین دیگ چاہیے. تین دیگ بریانی، تین دیگ کھانا پکا کر بھرا برتن بھیج دیا. تو ان کا کہا میں نے تو برتن خالی مانگا تھا. تو ان کہا کہ آپ جانتے ہیں میں حاتم تائی کا بیٹا ہوں، میرے خاندان کی سخاوت کی توہین ہو جاتی اگر میں خالی برتن آپ کو دیتا، تو میرے خاندان کی سخاوت مجروع ہوتی، میری خاندانی عزت پامال ہوتی. تو یہ دنیاوی سخاوت کا حال ہے، ایک مثال. دوسرے ایک کریم سے کسی نے کہا کہ ہم کو شہر چاہیے، خدا تعالیٰ اپنا ذرہ جب دیں گے آپ کو انشاءاللہ وہ زمین و آسمان اور سورج و چاند بھی اس ذرے کی قیمت نہیں ادا کر سکتے. دوستوں میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر ہم تعالیٰ ہمیں ایک محبت کا ذرہ عطا کر دیں تو زمین و آسمان کے خزانے، ہفتے قدیم کی سلطنت اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتے. انشاءاللہ آپ کا دل بھی فیصلہ کر لے گا، آپ کا دل بھی فیصلہ کر لے گا کہ الحمدللہ اگر بادشاہتیں ساری امریکہ اور روس، جرمن اور فرانس اور ہندوستان اور پاکستان سب میرے قدموں میں ڈال دیں اور کہہ دیں تم اس ذرے سے دستبردار ہو جاؤ، تو ان شاء اللہ آپ کو ذرا زیادہ قیمتی معلوم ہوگا. کہاں اللہ کی ذات، کہاں اس کے مخلوق خالص اور فانی، ایسے نسبت خاک آباد میں ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے اپنا بناتا ہے ان کی نگاہوں میں جو آفتاب دیکھ لیتا ہے وہ ستاروں کے عوض نہیں دکھتا. جس کو ستارے خرید رہے ہیں وہ سمجھ لو اس کی آنکھیں، اگر سے دعویٰ کرتا ہے کہ میری آنکھیں آفتاب دیدہ آنکھیں ہیں، میں مصاحب خورشید ہوں، میں سورج کے ساتھ بیٹھنے والا ہوں اور سورج کو دیکھتا رہتا ہوں، اس کا دعویٰ اگر ستاروں سے دکھ گیا تو غلط دعویٰ ہے. کیونکہ سورج کا دوست آفتاب کے پاس بیٹھنے والا ستاروں سے نہیں دکھ سکتا. اللہ کے قرب سے مشرف جانے دنیا سے نہیں فروخت ہو سکتی. ان کے بارے میں بدگمانی مت کرو، وہ جب اگر نزول کرتے ہیں تو آپ کی خاطر سے نزول کرتے ہیں، آپ تاکہ آپ کو ہدایت ہو جائے. معروی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ والے کبھی اپنے مقام سے نزول کر کے بڑی تواضع سے آپ سے ملتے ہیں. تو شیطان کیا وسوسہ ڈالتا ہے کہ ارے میاں دیکھو کیسے جھک کر کے بڑے اخلاق سے ملتے ہیں.